بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ہمارے ماضی کے نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت رسول مقبول کے بعد رمضان بہار قرآن پیش کیا جائے گا, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں کرونا پروٹوکول کے مطابق نکالی جائیں گی. استقامتی فلسطینی تنظیموں نے عالمی یوم القدس کی اہمیت پر تاکید کی ہے. پاکستانی حکام نے کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندوں پر ہونے والے حملے کو خودکش قرار دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے آج پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے. ہندوستان کی وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ کو یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے. اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر صحت نے کہا کہ صنعاء ایئرپورٹ کو نہ کھولنا انسان دوستانہ مسائل کے بارے میں جنگ بندی کی اہم ترین شک کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر داخلہ اور انسداد کرونا کمیٹی کے چیئرمین احمد وحیدی نے کرونا کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی یوم القدس کے جلوس اور مظاہرے کرونا پروٹوکول کے مطابق کیے جائیں گے, جن میں ماسک کا استعمال اور ریلی کے دوران ایک دوسرے کے درمیان فاصلے کی رعایت برتی جانا شامل ہے. انہوں نے کرونا اور اس کے نئے ویرینٹ سے متعلق حفاظتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ملک بھر میں کرونا کے سلسلے میں مسلسل احتیاط برتی جا رہی ہے اور صورتحال اب تشویشناک نہیں رہی ہے, تاہم نئے کرونا ویرینٹ کے پیش نظر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کیا جانا ضروری ہے. واضح ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنے, فلسطینیوں کی حمایت اور مسلم امہ کے درمیان بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ پیدا کرنے اور اسے مستحکم کرنے کی غرض سے ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا تھا. اس کے بعد سے ہر سال اس دن دنیا بھر میں عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے. استقامتی فلسطینی تنظیموں نے عالمی یوم القدس کی اہمیت پر تاکید کی ہے. حماس, جہاد اسلامی فلسطین, جمہوری محاذ برائے آزادی فلسطین سمیت سبھی مزاحمتی فلسطینی تنظیموں نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ عالمی یوم القدس پر سبھی عرب اور اسلامی ملکوں کو قدس شریف کی فتح مندی کا پیغام دیا جائے گا. مزامتی فلسطینی تنظیموں نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت وحشیانہ حملوں اور دھمکیوں کے باوجود قدس شریف فرزندان ملت کی مکمل حمایت سے فتح مندی سے ہمکنار ہوگا۔ مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی عالمی یوم القدس کے نزدیک آنے پر ہمارے مقدس مراکز اور ہماری اقدار پر صہیونیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ان حالات میں ہمیں بھی قدس شریف اور مسجد الاقصیٰ کے تحفظ کے لیے اپنے اتحاد و یکجہتی کی حفاظت کے ساتھ ہر قسم کی مجاہدت کے لیے مکمل طور پر چوکسی کی حالت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ مزامتی فلسطینی تنظیموں نے اپنے بیان میں قدس شریف کو فلسطین کا دائمی دارالحکومت قرار دیا اور عالمی یوم القدس کے زیادہ سے زیادہ پرشکو انعقاد کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی مساعی کو قابل تعریف بتایا۔ فلسطینی تنظیموں میں فلسطین کی حمایت میں اسلامی جمہوری ایران کے موقف کو مثالی امت مسلمہ کے اتحاد کا موجب قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین اور صہیونی حکومت کے جرائم کے تعلق سے سلامتی کونسل کی کارکردگی پر سخت تنقید کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے پیر کی رات فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو سخت ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اس قسم کے جرائم پر خاموشی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک فلسطینیوں کو ان کے قانونی حقوق نہیں مل سکیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کے موجودہ موقف نے غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے اور مظلوم فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو زیادہ گستاخ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگی جرائم شمار ہوتے ہیں اور اس طرح کی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے فرائض پر عمل کرے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام صباغ نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلیوں کے حملوں پر سلامتی کونسل کی خاموشی سے صہیونی حکومت کو مزید شہ ملتی ہے۔ انہوں نے شام پر اسرائیل کی جارحیت کو بھی اپنے ملک کے امن و سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی جانب سے فوری مداخلت اور غاصب صہیونی حکومت کی مذمت کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے کہا کہ غاصب صہیونیوں کے جارحانہ اقدامات پر عالمی اداروں کی خاموشی اس بات کا باعث نہیں بن سکتی کہ تاریخی حقائق تبدیل ہو جائیں اور مظلوم فلسطینی عوام اپنے مسلمہ اور قانونی حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی شہری کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ایک 20 سالہ فلسطینی شہری کو عقبہ کیمپ میں بلا اشتعال گولیوں کا نشانہ بنایا جس سے وہ موقع پر شہید ہو گیا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے 27 رمضان کی شب میں جو اہل سنت مسلمانوں کے مطابق شب قدر ہے مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں کے داخلے کو روکنے کے لیے مزید بندشیں عائد کر دی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی شعب کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں 50 سال سے کم عمر کے افراد کے مسجد الاقصیٰ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور نوجوان مرد و خواتین کو مسجد میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ پاکستانی حکام نے کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندوں پر ہونے والے حملے کو خودکش قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ یہ دھمکہ کراچی یونیورسٹی کے اندر غیر ملکی اساتذہ اور طلبہ کو لے جانے والی وین پر کیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ ایک خودکش خاتون نے کیا جس نے چینی باشندوں کی وین کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پاکستانی پولیس کے مطابق اس حملے میں خودکش خاتون سمیت 5 افراد کے مارے گئے ہیں جن میں سے 3 چینی باشندے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کل عدم تنظیم بی ایل اے نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس سے پہلے بھی چینی باشندوں پر دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں۔ سن 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے منگل کو پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس کے ساتھ ہی ملک کے سبھی بڑے شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے اجتماع اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے امتیازی رویے کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک بند اور پارٹی کے منحرف اراکین کے خلاف جلد فیصلہ کیا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ الیکشن کمیشن جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ معاملے کی سماعت کر رہا ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی فارن فنڈنگ کے خلاف درخواستوں کی بھی سماعت کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے بھی اسی طرح کے مظاہرے کیے۔ ادھر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ترجمان اسلام آباد پولیس نے سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج نہ کریں۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج ریڈ زون سے باہر نیشنل پریس کلب یا F9 پارک میں ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ زون کے اندر کسی احتجاجی مظاہرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے مزید کہا کہ امن و امان میں خلل یا قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ زون کے اندر باہر اینٹی رائٹ فورس کے دستے تعینات کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ انتظامات ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان نئی حکومت کے خلاف ملک میں جگہ جگہ احتجاجی جلسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عنقریب اسلام آباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ کو یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رائسینا ڈائیلاگ 2022 کے اجلاس میں یوکرین جنگ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جنگ یورپ کے لیے ایک انتباہ اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ایشیا میں رونما ہوا ہے، خاص طور پر حالیہ دس برس کے دوران اس علاقے میں رونما ہونے والے واقعات کو یورپ کو گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے۔ ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ ہندوستان نے اس سے پہلے بھی بارہا اپنا یہ موقف واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ڈپلومیسی کی جانب واپسی پر یقین رکھتا ہے۔ ایس جے شنکر نے ایشیا کے اہم تغیرات، بالخصوص افغانستان کی تبدیلیوں کے تئیں یورپ کی بے اعتنائی اور خاموشی کو افسوسناک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اہم بین الاقوامی تغیرات کے تعلق سے ملکوں کو منصفانہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ سنا ایئرپورٹ کو نہ کھولنا انسان دوستانہ مسائل کے بارے میں جنگ بندی کی اہم ترین شق کو نظر انداز کیے جانے کے مترادف ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر صحت طہ المتوکل نے کہا ہے کہ آخری وقت میں سعودی اتحاد کی جانب سے سنا ایئرپورٹ کے لیے پہلی پرواز کی منسوخی بیماروں کی مشکلات بڑھائے جانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے اعلی طبی کمیشن کے پاس 30,000 بیماروں کی فہرست موجود ہے جو بیرون ملک علاج اور معالجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دریں اثنا یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ایک مذاکرات کار عبد الملک الاجری نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بارے میں اقوام متحدہ اور اس کے خصوصی ایلچی کی نہایت کمزور کارکردگی، ان کے کردار پر نظر ثانی اور اسی طرح دیگر علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں کی حمایت اور فائر بندی کے سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائے جانے کے متقاضی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ عامر المرانی نے بھی سعودی اتحاد کی جانب سے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ 3 ہفتے قبل 2 مہینے کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں طے پایا تھا کہ سعودی اتحاد اپنی ہر قسم کی جارحیت بند کر دے گا اور سنا ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کر دے گا، مگر اب تک اس اتحاد نے سمجھوتے اور اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے دنباس کے علاقے میں یوکرین کے لیے غیر ملکی اسلحہ سپلائی کے 6 مراکز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دوبناس کے علاقے میں ایسے 6 مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے جہاں سے غیر ملکی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان یوکرین کے لیے ارسال کیا جا رہا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کی 27 فوجی تنصیبات کو گائیڈڈ میزائلوں کا نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے. ادھر یوکرینی فوج کی مشترکہ کمان نے کہا ہے کہ روس اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یوکرین کے لیے غیر ملکی اسلحے کی سپلائی کے راستے مسدود کر دیے جائیں. یوکرینی فوج کی مشترکہ کمان کے مطابق روسی فوج اسٹریٹجک بمبار طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کے ذریعے حملے کر رہی ہے. دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کے حقیقی خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے. روسی خبر ساز ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے ایک انٹرویو میں تیسری عالمی جنگ کے حقیقی خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے امن مذاکرات کے حوالے سے یوکرین کے رویے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. روس کے وزیر خارجہ نے یوکرین کے صدر پر مذاکرات کا ڈھونگ رچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک اچھے اداکار ہیں، لیکن اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو اس میں کھلا تضاد دکھائی دے گا. دریں اسنا امریکہ کی وزارت خارجہ نے یوکرین کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے مزید 165 ملین ڈالر مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس امدادی پیکج کی منظوری امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر جنگ لوئڈ آسٹن کے دورے یوکرین کے موقع پر دی گئی تھی. گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن نے 800 ملین ڈالر کی فوجی امداد یوکرین بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پچھلے 2 ماہ کے دوران یوکرین کے لیے مختص کی جانے والی امریکی فوجی امداد کی مالیت 3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یمن پر حملہ کرنے والے ممالک صہیونی حکومت کے ہم نوا ہیں اور وہ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. المیاتا ان ٹی وی کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے سنا میں فلسطین کی حمایت میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن ملکوں نے غاصب حکومت سے ہاتھ ملایا وہاں کی حکومتیں اپنی عوام کو مسلسل کچل رہی ہیں. اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی نوجوان ٹیم نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والے اسکواش کے مقابلے جیت لیے. سہراب اور آریہ روغنی پر مشتمل ایران کی نوجوان اسکواش ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں مقابلوں کے فائنل میں جگہ بنائی تھی. ایران کی ٹیم نے فائنل میں اسپین اور بیلجیم پر مشتمل ڈبل ٹیم کو شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی ہے. اور سامن اسی کے ساتھ ہی عالمی خبریں اختتام کو پہنچی. اور سامن اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام رمضان بہار قرآن نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی گئی سخت گھڑی چل گئی سخت گھڑی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب دل نے لا مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف آپ کے در کی طرف جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے
سمین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمین، ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآنی مفاہیم اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطيئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف ومه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا،
سمعین، انسان عام دنوں میں بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کو، اس ضیافت کو، اس بہار بندگی کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمام رکاوٹیں جو مومن کو بندگی کی راہ میں پیش آتی ہیں ہٹا دی ہیں، مگر یہ کہ انسان خود ان رکاوٹوں کو بحال کر دے، نفس امارہ کی پیروی کرنے لگے اور ان عظیم فرصتوں کو ضائع کر بیٹھے، ایسی صورت میں انسان بدبخت اور شقی ٹھہرے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ جی ہاں سامعین، قرآن سے لو لگانا، قرآن سے انس پیدا کرنا اس ماہ مبارک رمضان کی عظیم برکتوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ریڈیو تہران نے اس مہینے میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کی مختصر اور آسان تفسیر کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ مبارک بلد کی آیات کی مختصر اور آسان تفسیر۔ مقرر ہیں مولانا سید محمد حسن آبدی۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں 14 نمبر درس ہے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا، او مسکینن ذا متربہ، کہ انسانوں کی راہ نجات اور راہ فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں خاکسار مسکینوں کی مدد کرنے کو انسان کے لیے نجات اور باعث سے فضیلت قرار دے رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو آج کل خود مسلمین اقتصادی مسائل کے علاوہ عقائد اور معارف دینی سے صحیح طریقے سے آشنائی نہ ہونے کی بنا پر خود دین اور عقیدے میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور ان سے غفلتیں برتی جا رہی ہیں جن کے نتائج بہرحال اچھے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ جس اشتباہ کا، جس خطا کا اسی وقت فوراً جبران نہ کیا جائے، اصلاح نہ کی جائے، تو خود موجودہ انسانوں میں بھی عقائد کے ضعیف ہونے، عمل کے کمزور ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور نسل آئندہ میں تو عجیب بحران پایا جاتا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں لوگ آبائی، خاندانی، قبائلی رسم و رسومات پر زور دیتے ہیں، چاہے اچھی ہوں یا بری، اسی طریقے سے اگر اس وقت دین اور شریعت کے مسائل میں دقت نہ کی جائے، جبکہ علم تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے، اس کے باوجود کوشش نہ کی جائے، سستی اور کاہلی میں وقت گزارا جائے اور ان مسائل کو حل نہ کیا جائے، تو نہ یہ کہ ہم اس میں خود مشکلات میں پڑ سکتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور عملی لحاظ سے ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہے، بلکہ نسل آئندہ تک جو صحیح دین اور شریعت اور مذہب پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جس طریقے سے ہم گزشتہ لوگوں کو ظاہری طور پر مقصر قرار دیتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہوتے ہوئے انہوں نے صحیح، لیکن واقعاً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے چاہے اپنی سادگی میں صحیح، اپنی جہالت میں صحیح، نادانی میں صحیح، جس طرح کی سختی میں رہتے ہوئے بھی دین کو ہم تک پہنچایا، انہوں نے ہنر کیا، انہوں نے زحمتیں کی، اور ان کی زحمتیں قابل قدر ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ان سے مقایسہ کریں کہ ان کے دور میں یہ سب ٹیکنالوجی نہیں تھی، تب انہوں نے کتنی زحمتوں مشقتوں سے اس دین کو، اس مذہب کو اس طریقے سے ہم تک پہنچایا، اب جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ انہوں نے عمدن نہیں کی، لیکن اگر آج ان دینی اور مذہبی مسائل کو حل نہ کیا جائے جو ان تک اتنی آسان رسائی ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم آپ ان سے زیادہ مسئول ہوں گے، ہم آپ ان کی نسبت زیادہ خطا کار ہوں گے، کیونکہ پروردگار عالم ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اس سختی کے باوجود تم تک جس طرح سے دین کو پہنچایا، مذہب اور شریعت کو تم تک پہنچایا، تم نے اپنے دور میں اتنی تمام ٹیکنالوجیوں کے باوجود، اتنی آسان رسائیوں کے باوجود جن سے تم علم حاصل کر بھی سکتے تھے اور پہنچا بھی سکتے تھے، اتنی آسان روش کے باوجود تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ کیوں تم نے جو ہے وہ صرف کھا پی کر عیش کر کے وقت گزار دیا اور صحیح دین اور مذہب و شریعت کو نہ خود پہچاننے کی کوشش کی نہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اجابت کرو کہ جو وہ فرمان دے اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، عوامر کی طرف ہو یا نواہی کی طرف، کیوں ان کی اجابت کرنا ضروری ہے، کیوں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ خدا اس کی علت بھی بیان کر رہا ہے اسی آیت، لما یحییکم، کیونکہ یہ اطاعت، یہ بندگی تمہاری حیات کا سبب بنتی ہے، یعنی اے اہل علم، ٹھیک ہے جہاں تم پر یہ ذمہ داریاں ہیں تو وہاں تمہاری فضیلت بھی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، یہ تمہارے لیے، یہی تمہارا علم جو زکات علم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے، وہ تمہارے لیے حیات پاکیزہ زندگی اور حیات ابدی جو آخرت میں ملنے والی ہے اس کا سبب بنے گا۔ وَعَلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان، یعنی اتنا نزدیک ہے، اللہ تم سے دور نہیں ہے، وہ تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور تمہارے دلوں میں رہنے والے راز ان سب سے آگاہ ہے، وہ سب سے آگاہ ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، محشور ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، جو صرف اور صرف تم میں سے ظالم حضرات کو اپنے گرفت میں نہیں لے گا، خاص طور پہ، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو خشک اتر سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جہاں جس قوم میں امر بالمعروف نہی عن المنکر مر جاتا ہے، یوں کہا جائے مار دیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، اگر اس قوم کے معصیت کاروں کی معصیت کے نتیجے میں عذاب آتا ہے تو یہ افراد بھی چاہے اپنے طور پر نیک اور صالح کیوں نہ ہوں، لیکن کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوم کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہے، لہذا خداوند متعال فرما رہا ہے، وَعَلَمُوا، جان لو اے انسانوں، اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سزا دینے کے لحاظ سے شدید ہے، اللہ کی سزا ایک عام سزا کی طرح نہیں ہے۔ ابی بصیر روایت نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے کہ جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس کی تفسیر اور تشریح کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے ارشاد فرمایا، الفقیر الذی لا یسأل الناس والمسکین اجہد منہ، فقیر اسے کہتے ہیں جو فقر کے باوجود لوگوں سے سوال نہیں کرتا، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی اس سے بھی بدتر حالت ہو، یعنی اس سے بھی فقیر سے بھی کمزور حالت ہو اس کی، والباعث اجہدہم، اور باعث جو ہے ان سے بھی کمزور حالت والے کو کہتے ہیں۔ بس پتہ چلا جو ہمارے معاشرے میں فقیر کی تعریف ہے وہ برعکس ہے، کیونکہ اب تو باقاعدہ کلپیں بنا کر کے پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں ملک کا فقیر اس ملک کا کتنے نمبر کا بڑا سیٹ ہے، باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ساری، اسے سارے ڈیٹے جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو گویا اس طرح کی فقیری جو آج رائج ہے، یہ وہ اصلی فقیری نہیں ہے، لیکن بلکہ یوں کہا جائے کہ اس بناوٹی فقیری نے جو کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے، اس نے ان حقیقی فقیر اور مسکین اور باعث، جس کی آیت نے اتنی تاکید کی کہ وہ خودداری کے نتیجے میں کسی سے سوال نہیں کرتے، اسی لیے آئمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اپنے ادوار میں ایسے افراد کو تلاش کر کے جاتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور ایسے وقت میں ایسے طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مدد کر کے گیا۔ لہذا امام فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِصْرَارِهِ، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر واجب قرار دیا ہے اس کو علنی انجام دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے پوشیدہ طور پر انجام دینے سے، تاکہ اس کام کی تشہیر ہو کہ ہاں یہ اچھا کام ہے کہ یہ انجام دے رہا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے تو یہ اسے ادا کر رہا ہے۔ ہاں اس کے مقابل میں وَكُلُّ مَا كَانَ تَطَوَّعًا، جو کام مستحب ہے فَإِصْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ، ان کو پوشیدہ طور پر انجام دینا زیادہ بہتر ہے علنی طور پر انجام دینے سے۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ شخص جس کے گردن پہ زکات واجب ہو وہ اپنا مال زکات اپنے کندھے پہ لے کر کے جائے اور خود فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً، خود علنی طور پر وہ تقسیم کرے، کان ذالک حسنا جمیلا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسروں میں بھی تشویق ہو کہ ہاں دیکھو یہ واجب کام ایسا ہے کہ جس کو اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ جو نہیں کرتا وہ کرنے پہ راضی ہو جائے، اور جو کرتا ہے لیکن الٹے سیدھے افراد کو دے دیتا ہے جو اپنی دکانیں چمکائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بجائے وہ خود جا کر کے دے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 501، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اس طرح سے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا، یا عبادی الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان بندوں، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے، معصیت کرنے سے، اس کے عذاب سے۔ کس مسئلے میں؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، ان لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، کہ خبردار تم انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم ان سے نیکی کو سیکھ نہیں سکتے ہو تو خدا را اپنے بغض و حسد و کینے کے نتیجے میں ان کی نیکیاں بھی برباد نہ کرنا، کیونکہ آج یہی مسئلہ ہے، آج بغض و حسد و کینے کی بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اچھے خاصے انسان جو خود ان نعمات سے محروم ہوتے ہیں نیکیوں سے، وہ صرف اور صرف بغض و حسد و کینے کے نتیجے میں دوسروں کی توفیقات کو بھی سلب کروا دیتے ہیں یا انہیں رسوا کر دیتے ہیں، اگرچہ بہرحال وہ ان کی رسوائی ظاہری رسوائی ہوتی ہے، حقیقتاً بعد میں خود جب مسئلہ حقیقت سامنے آ جاتا ہے تو خود ان کی رسوائی ہوتی ہے اپنی، کہ انہوں نے بغض اور حسد و کینے کے نتیجے میں ان کی مخالفت کی، لیکن وقتی طور پر ان کو اذیت تو پہنچاتے ہیں، ان کو رسوا تو کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو اٹھنے نہیں دیتے، ان کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ جو ترقی کرتا ہے کسی بیس پر بھی صحیح، اور جو نہیں کر پاتا بجائے اس کے کہ غبطہ کرتے ہوئے غبطہ کھاتے ہوئے وہ بھی کوشش کرے کہ میں بھی اس مقام تک پہنچ جاؤں، لیکن کیونکہ غبطے والی کیفیت تو ہوتی نہیں ہے، حسد اور بغض کینے والی کیفیت ہوتی ہے، لہذا اس کو بھی نہیں بڑھنے دیتے آگے، اس کو بھی جو ہے وہ اس کے کاموں میں بھی اشکال اعتراض اور اس طرح سے کوئی مثلاً کسی واقعہ نظر آج آ کر کے یہاں کوئی کسی بڑے صاحب علم اور معرفت کے بارے میں سوال کرے تو ہم یہ سوچتے ہوئے کہ بہرحال ہم بھی تو کچھ ہیں، لہذا ہاں ظاہری طور پر تو ہم اپنی لفاظی میں کہیں گے ہاں وہ قبلہ بہت اچھے آدمی ہیں بہت پاکیزہ، لیکن اب یہ جو صرف ذرا سا لیکن کہہ دیتے ہیں نا یہ کام خراب کر دیتا ہے نا، اب چاہے وہ لیکن کے بعد چاہے ہم غیبت بھی نہ کریں ہے نا، لیکن یہ کہیں کہ لیکن وہ بس اپنے بیان میں جو ہے وہ ایسے ہیں ہے نا،
وہ لیکن جو ہے نا وہ درد سر ساز ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کو جو ہے مشکوک کر دیتا ہے. لیکن اب اس میں پھر لیکن لگا کر میں یہ کہوں کہ لیکن یہ بات کرنے والے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کو لیکن کر کے دوسرے کو گرا رہے ہیں یا دوسرے کے کام میں اعتراض کر رہے ہیں. پوچھنے والا بے وقوف تو نہیں ہے, وہ بھی اہل علم کے بارے میں اہل علم سے پوچھ رہا ہے. جب یہ کہے گا یہ خود اہل علم ہو کر کے دوسرے اہل علم کی اس طرح سے لیکن کر کے غلطی نکال رہا ہے تو یہ خود تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ جو اتنا مشہور و معروف ہے, حقیقت واقع ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں تو یہ لیکن کر رہا ہے, تو یہ پتہ نہیں یہ خود کس کھیت کی مولی ہوگا. پتہ چلا ہم دوسرے کو گرانے چلتے ہیں, دوسرے کو بھی اس کی نظر میں گرا دیا. کتنی ظرفیت کے مالک ہیں, کتنا ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کے پروردگار اس ان آیات اور روایات کے صدقے میں ہمیں وہ تقویٰ اور وہ علم عطا کرے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اے لوگوں, صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے استعانت طلب کرو. اور یاد رکھو اگرچہ یہ نماز سخت ہے, خصوصاً آج کل جو سردی ہے صبح کی نماز کا اٹھنا, حالانکہ یہ سردی کچھ نہیں ہے, واقعی نہیں ہے, یہ سردی کچھ سردی نہیں ہے. ایک وہ سردی تھی ایک زمانے کی جو میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ بخاریوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے, لائنوں میں پانی جم جاتا تھا, میٹر پھٹ گئے تھے, کئی ہزار میٹر چوک ہو گئے تھے یہاں کی, یعنی مائنس میں 25-30 درجے سردی تھی. اب یہ برف ختم ہو گئی, یہ بارشیں ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی گناہوں کا سبب ہے جس کی وجہ سے نعمتیں جو ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں. بہرحال خداوند متعال ہمارے گناہوں کو بخشے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, شب قدر ہے معاف کر دے خدا. اے خدا ہم بہت ہی گناہگار ہیں, یہ حقیقت ہے ہم تو خطا کار ہیں. بخش دے اب ہمیں کر رہے التجا, شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. ظلم کو دیکھ کر اپنے لب سی رہے, درس قرآن پہ بھی نہیں ہم چلے. اب جو تھا بندگی کا ہوا نا ادا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, شب قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا. تجھ کو مانا تیرا حکم مانا نہیں, حد سے ہم گر گئے تجھ کو جانا نہیں. اپنی ہر چیز کا تو ہے مالک خدا, یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا مانگ لو آج دل سے دعا یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا مانگ لو آج دل سے دعا یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا
ٹکراتے ہیں یہ تو بھی رحمان ہے بخش دے رب ہمیں تیرا احسان ہے آج رحمت کا تیری ہر ایک در کھلا
یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا مانگ لو آج دل سے دعا یہ شب قدر ہے معاف کر دے خدا مانگ لو آج دل سے دعا
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.